الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ منگل کو جزاء الاعمال کے خاتمے کی دوسری فصل میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھ بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں، اور یہ چھ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان سے اپنے آپ کو بچا لے تو اور بھی دوسرے بڑے بڑے گناہوں سے آدمی آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے. اسی لحاظ سے حضرت نے ان گناہوں کو الگ فصل میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ گناہ خود بھی گناہ ہے اور ان سے اگر کوئی بچے تو دوسرے گناہوں سے بھی آدمی کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے حضرت نے ان کو یہاں پر خاص طور پر بیان کیا ہے. اور ان چھ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے غیبت کرنے کا گناہ. اس کے متعلق گزشتہ منگل کو بیان ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد اور بیان کرنے کا مقصد کوئی تقریر واز نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح ہے. ہم سب یہاں جمع ہوں تو اس جذبے کے ساتھ جمع ہوں اور اس نیت سے یہاں پر آئیں اور بیٹھیں اور سنیں سمجھیں کہ انشاءاللہ سنتے ہی عمل کریں گے. اگر گناہ کا بیان ہو تو بلا تاخیر اس سے بچیں اور توبہ کریں اور آئندہ بچنے کا پورا پورا اہتمام کریں. اور کسی کام کے کرنے کا ذکر کیا جائے تو اسی مجلس ہی سے اس پر عمل کرنے کا ارادہ لے کر اٹھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ہماری اصلاح شروع ہو جائے گی، ہمارے اخلاق درست ہونے شروع ہو جائیں گے، ہمارے اعمال صحیح ہونے لگ جائیں گے، ہمارا ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے گا، ہمارا باطن اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے گا، اور پھر ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں گے اور انسان بن جائیں گے. اس نیت سے یہاں بیٹھے. تو آج بھی مجھے غیبت کے بارے میں چند ضروری باتیں بیان کرنی ہیں. پہلی بات تو یہی عرض کرنی ہے کہ غیبت و گناہ آج کل بہت زیادہ عام ہے. ہر مجلس، ہر محفل، ہر وہ جگہ جہاں کچھ مرد حضرات جمع ہوں یا کچھ خواتین جمع ہوں تو وہاں باتوں میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، بلکہ جان بوجھ کر ہوتی ہے. اکثر تو یہ گناہ جان بوجھ کر ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کر لوگ غیبتیں کرتے ہیں، اور جو کرتا ہے تو دوسرا سنتا ہے. اور غیبت جیسے کرنا گناہ ہے ایسے سننا بھی گناہ ہے، غیبت جس طرح کرنا حرام ہے سننا بھی حرام ہے. تو جس طرح غیبت کرنے سے بچنا ضروری ہے، کرنے سے سننے سے ہی بچنا ضروری ہے. اب آپ دیکھ لو کہ اس سے بچنے والے کتنے ہیں. شاذ و نادر کوئی اس گناہ سے بچنے والا ہو تو ہو، ورنہ 99% خواتین و حضرات اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی جگہ، کوئی تفریح، کوئی تقریب، کوئی خوشی، بس جہاں جہاں کہیں اجتماع ہوا اور وہاں دو چار باتیں دو در کی ہوئیں اور پھر غیبت شروع ہو جاتی. کوئی کسی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی غیبت کرتا ہے، اور چونکہ غیبت کرنے کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا اس لیے کوئی منع بھی نہیں کرتا، اور بے خوف و خطر اس گناہ کو کیا جاتا ہے. یہ پہلی بات ہے. لیکن ہمیں بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہیں بچائیں گے تو بس سراسر ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. دنیا کا نقصان تو یہ کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے ہم مزید 10 گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اور دنیا میں بھی گناہ کا وبال آتا ہے، جیسا کہ حضرت نے اس رسالے کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا کہ گناہ کا وبال دنیا میں بھی آ کر رہتا ہے، اور غیبت گناہ کا وبال کی مختلف صورتیں ہیں جس کے اندر ہم رب واقعات مبتلا ہیں. کیا آپس میں محبتیں نہیں ہیں، تعلقات صحیح نہیں ہیں، قطع تعلقی کے وبال میں گرفتار ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، قطع تعلقی ہے، یہ ہمارے اس گناہ کا وبال ہے جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے گھر گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں. گھر میں سکون نہیں ہے، گھر کے اندر گھر کے افراد میں آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، اور نہ قدر تعلق ہی ہے، بول چال بند ہے، ملنا جلنا بند ہے، اور بھرپور غیبت ہو رہی. لہذا جب روزانہ ہی غیبت ہوگی، صبح بھی غیبت ہوگی، دوپہر کو بھی غیبت ہوگی، رات کو بھی غیبت ہوگی، وہ گھنم تو جہنم کا نمونہ ہی بنے گا، جنت کا نمونہ تو نہیں بن سکتا. وہاں سکون تو کسی کو مل نہیں سکتا، راحت کسی کو مل نہیں سکتی، عافیت وہاں پر کسی کو نہیں ہوگی، سارے پریشان ہوں گے. نہ روزی میں برکت ہوگی، نہ صحت میں برکت ہوگی، نہ گھر کے اندر سکون ہوگا. ہر وقت ایک دوسرے کی برائی ہو رہی ہے، تو ہر وقت آگ لگ رہی ہے. یہ سمجھو آگ پر ہر وقت پیٹرول ڈالا جا رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں بھائی آگ بجھتی نہیں، آگ بجھتی نہیں، آگ بجھتی نہیں، تو اور بھی آگ تیز ہو رہی ہے. تو بھائی پیٹرول سے آگ بجھتی ہے، بھڑکتی ہے. یہ ہے اس کا وبال جس میں ہم لوگ، دنیا کا نقصان. اور ایک نہیں، اس کی وجہ سے اور بھی طرح طرح کے دوسرے گناہوں کے اندر ان کا وبال الگ. اس لیے بے قراری، بے سکونی، بے چینی میں تقریباً ہر آدمی مبتلا ہے، اللہ ماشاء اللہ. اور آخرت میں تو اس کا بڑا عذاب اور وبال ہے. میں ایک دو قصے مجھے یاد آ گئے، وہ سناتا ہوں. یہ حدیث میں آئے ہیں یہ واقعات. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور حضور بھی سفر میں تھے. یہ حضور ہی کے ساتھ تھے سفر کے اندر، لیکن ان کے قیام کی جگہ الگ تھی، حضور کے قیام کی جگہ الگ تھی، اور ان کی خدمت کے لیے ایک شخص مقرر تھا. ان دونوں کی خدمت کے لیے ایک شخص مقرر تھا کہ دوران سفر وہ ان کی خدمت کرے. خدمت تھی اس کی کھانا پکانے کی، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ان دونوں حضرات کے لیے کھانا تیار کر کے رکھے گا تاکہ ان کو وقت پر کھانا آرام سے مل سکے. ایک دن ایسا ہوا کہ سفر کے دوران کھانے کے وقت وہ سو گیا، کھانے کے وقت وہ خادم سو گیا، اور وقت پر کھانا نہ پکا سکا. تو ان حضرات نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ تو ایسے سو رہا ہے جیسے گھر میں سوتے ہیں. وہ اتنی سی بات کہی کہ یہ ایسے سو رہا ہے جیسے گھر میں سوتے ہیں، یعنی جیسے آدمی گھر میں بے فکر سوتا ہے نا، اور پاؤں پھیلا کے سوتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی بے فکر ہو کر کے سو گیا. اس کو پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ کھانا بھی پکانا ہے. وہ اتنی سی بات انہوں نے کہی، لیکن چونکہ وقت پر کھانا تیار نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس کے جاگ بیدار ہونے کے بعد ان حضرات نے اسے خادم سے کہا کہ تم حضور کے پاس جاؤ، اور ہمارا سلام عرض کرو اور عرض کرو کہ ابو بکر عمر نے آپ سے کچھ سالن مانگا ہے، اگر آپ کے پاس سالن ہو تو سالن عطا فرما دیجیے۔ اس نے جا کر کے ان کا سلام پہنچایا اور عرض کیا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حضور اگر آپ کے پاس کچھ سالن ہو تو وہ دے دیجیے تاکہ روٹی سے سالن سے روٹی لگا کر کھا سکے۔ غالباً حضور کو وہی کے ذریعے سب پتہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، لہذا آپ نے خادم سے کہا کہ تم جا کر ان کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ سالن تو تمہارے پاس موجود ہے، سالن تو تمہارے پاس موجود ہے۔ اس نے آ کر کے ان کو حضور کا جواب پہنچا دیا۔ جب حضور کا جواب پہنچا تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے پاس تو سالن ہے نہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ سالن تو تمہارے پاس موجود، کہاں موجود ہے سالن؟ تو یہ خود ہی حضور خدمت میں چلے گئے، کیونکہ زیادہ دور تو تھے نہیں، آپ کی جگہ دوسری تھی، ان کی جگہ تھوڑے سے فاصلے پہ تھی۔ یہ دونوں کے دونوں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے عرض کیا کہ حضور اس طریقے سے اس ہمارے ساتھی نے آپ کا جواب پہنچایا ہے کہ سالن تو تمہارے پاس ہے، تو ہمارے پاس سالن کہاں؟ کہا تم نے جو اپنے ساتھی کی غیبت کی ہے وہی تمہارا سالن ہے۔ ہو کیا خدا قسم جسے قبضے میں میری جان ہے، پھر آپ نے یہ فرما خدا قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے دانتوں کے درمیان گوشت دیکھ رہا ہوں، تمہارے دانتوں کے درمیان گوشت بھرا ہوا ہے۔ جب آدمی گوشت کھاتا ہے تو اس کے اجزاء دانتوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے نا، تو آگے میں خدا قسم کھا کر کہتا ہوں جسے قبضے میں میری جان ہے، میں گوشت کے ٹکڑے تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ جو غیبت کی تھی اس نے گوشت کی شکل اختیار کر کے وہ ان کے منہ میں حضور کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اللہ پاک نے یہ دکھا دیا کہ ذرا سی اتنی سی بات جو بہت ہی معمولی سی بات ہے، کوئی بڑی برائی اور عیب کی بات بھی نہیں ہے، بس یہ کہا تھا کہ بھئی تم تو ایسے سو رہے ہو، یہ تو ایسے سو رہا ہے جیسے کہ گھر میں سویا کرتے ہیں۔ اتنی سی بات پر ہی اتنا بڑا اس کا وبال آیا کہ وہ اس نے گوشت کی شکل اختیار کر لی جو ان کے دانتوں کے درمیان حضور نے دیکھ لیا۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا، ہمارا اور آپ کا کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا؟ ہمارا تو صبح سے شام تک ہمارا منہ تو غیبتوں سے ہی بھرا رہتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے لیے ہم سب اس بات کا تہیا کریں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ غیبت سے اپنا منہ بند رکھیں گے۔ ایک اور واقعہ ایسے ہی ملتا جلتا یاد آیا، وہ بھی احادیث کے اندر آیا ہے۔ ایک صاحب آئے بڑی عابدہ زاہدہ ام سعید رحمت اللہ علیہا، ام سعید، ان سے یہ واقعہ منقول ہے۔ حضرت ام سعید رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور میں نے ان سے جا کر کے پوچھا کہ یہ حضرت غیبت کرنے کا کیا وبال ہے تاکہ میں غیبت سے بچوں، غیبت کرنے کا کیا گناہ ہے، اس سے کیا گناہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، کیا وبال آتا ہے، ذرا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین میں سے، ام المومنین ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھ کو اپنا قصہ سنا دیتی ہوں، اسی سے تو اس کا وبال اور اس کا نقصان سمجھ لی۔ سنائیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن جمعہ کا دن تھا اور حضور نماز جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی میں دیر لگتی ہے، تو میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، برابر میں حضور کی زوجہ محترمہ تھی، وہ میرے پاس آ گئیں۔ پھر ہم آپس میں دونوں بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے، باتوں باتوں میں کسی کی غیبت بھی ہم سے ہو گئی، باتوں باتوں میں غیبت ہو گئی۔ جب غیبت ہو گئی تو خیر، جب حضور نماز پڑھا کر کے واپس تشریف لائے اور آپ نے دستک دی تو ہم خاموش ہو گئے, ہم لوگ خاموش ہو گئے. اس کے بعد حضور نے دروازہ کھولا, لیکن آپ اپنا رومال لے کر کے, کپڑا لے کر کے آپ اپنے ناک پر یوں یوں کرنے لگے اور اف اف کہنے لگے, جیسے آپ کو بہت ہی زیادہ بدبو آ رہی ہو اور بہت ہی زیادہ سڑاند آ رہی ہو, تو آپ ناک پر یوں کپڑا کر کے اور اف اف کہنے لگے. ہم حیران کہ ہمارے گھر میں تو کہیں بدبو کی کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں ہے, نہ کوئی گندگی ہے, نہ کوئی غلاظت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, حضور کو کیسے بدبو آ رہی ہے؟ کہا مجھے تو بہت سخت بدبو آ رہی ہے, اور اف اف کہنے لگے حضور. بدبو کی وجہ سے جیسے سخت بدبو آتی ہے تو آدمی اف اف کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان دونوں سے کہ تم دونوں جو ہے الگ الگ پیالے میں الٹی کرو. تو الٹی کری تو اس میں سڑا ہوا گوشت نہیں آیا, گوشت کے ٹکڑے یا گوشت کے لوتھڑے پیالے کے اندر نکلے, الٹی کے اندر, قے کے اندر. اور یہ اس کی بدبو تھی. وہ اتنا سڑا ہوا تھا, اتنا سڑا ہوا تھا کہ حضور دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, اندر نہیں آ رہے تھے بدبو کی وجہ سے. وہاں تک آپ کو اس کی بدبو آپ کو ستا رہی تھی, تکلیف پہنچا رہی تھی. جب الٹی کی تو اندر سے یہ نکلا, فرمایا جو تم نے غیبت کی تھی دیکھ لو, یہ غیبت نے یہ شکل اختیار کر لی. تو یہ ہمارے اور آپ کے سبق لینے کے لیے یہ واقعات دکھائے گئے ہیں, بتائے گئے ہیں. ورنہ اللہ پاک نے پردہ رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جو کچھ گناہ کرتے ہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بالکل 100% برحق ہوتا ہے. دیکھ لو ان دونوں واقعات کے اندر آپ دیکھ لو کہ حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام اور اس کا وبال دکھا دیا تاکہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور بچانے کا خصوصی اہتمام کریں. لیکن ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ پاک کی یہ رحمت کا معاملہ ہے کہ وہ ہم بھی یہ گناہ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ پردہ رکھتے ہیں. تو ان سے پھر آپ نے فرمایا دیکھو تم نے غیبت کی تھی تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر جو ہے اس غیبت نے یہ شکل اختیار کر لی. تو یہ دنیا کا وبال ہے جو اللہ پاک دکھاتے نہیں ہیں, کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں تاکہ سبق لے لیں. تو ہمیں سبق لینا چاہیے, اندازہ کرو. تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اسے گوشت کھانا انتہائی ناقابل برداشت چیز ہے, ناقابل گوارا چیز ہے. غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے اور غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے. ایسے حضور ایک مرتبہ سفر میں تھے تو آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا, دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان دونوں قبر والوں کو جو اس قبر کے اندر مدفون ہے عذاب ہو رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا, معمولی باتوں سے ہو رہا ہے جن سے بچنا کچھ مشکل نہ تھا. ان کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی معمولی باتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, معمولی گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. معمولی ہونا اس اعتبار سے کہ ان سے بچنا زیادہ مشکل نہیں تھا, اگر یہ بچنا چاہتے تو آسانی کے ساتھ بچ بھی سکتے تھے, مگر انہوں نے احتیاط نہیں کی اور وہ گناہ کر لیے, اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا, اور دوسرے آدمی کو چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ان دو وجہ سے آپ نے ان کو عذاب ہوتے ہوئے آپ نے خود دیکھا. اب اس سے بڑھ کر پکی بات کیا ہوگی؟ تو دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کا وبال عالم برزخ میں بھی آدمی ہوتا ہے. تو گناہ جب بھی کرے گا کوئی آدمی, چاہے غیبت گناہ کرے, چاہے چغلیہ گناہ کرے, چاہے کوئی اور گناہ کرے, دنیا میں ضرور اس کا وبال آتا ہے. کوئی مانے نہ مانے, یہ اپنی جگہ اٹل ہے. دوسرے عالم برزخ میں ضرور اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کا وبال ہوتا ہے. اچھے عمل کا اچھا اثر ہوتا ہے, برے عمل کا برا اثر ہوتا ہے. اور آخرت میں تو جنت جہنم بالکل اٹل ہے. الجنت حقن والنار حقن ہے شرع قائد کے اندر. دنیا میں اچھے کام کریں گے, خاتمہ ایمان پر ہوگا تو جنت میں راحت ہی راحت. ایمان نہیں لائیں گے, کفر پر انتقال ہوگا, اللہ بچائے, تو اس کے لیے دوزخ ہی دوزخ. تو وہی گناہ کرنا اتنا سنگین ہے. اب میں یہ بتاتا ہوں, جو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے تھے جن سے بچنا کچھ مشکل نہیں تھا, اب میں بتاتا ہوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا سب جانتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے بے احتیاطی. بھائی پیشاب ناپاک ہے, پیشاب کرنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, جسم کے لگ جائے جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے, کپڑوں کے لگ جائے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے. ایسی گندی چیز ہے یہ, تو اس سے بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کی طبیعت کے اندر ہوتی ہے بے احتیاطی. ہو بعض تو اتنی زبردست بے احتیاطی کرتے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے, حالانکہ کافروں کا طریقہ ہے یہ, انگریزوں کا طریقہ ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. لیکن بعض مسلمان انہیں کی نقالی میں اور ان کی دیکھا دیکھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں چھینٹے کپڑوں پر بھی جاتی ہیں جسم پر بھی جاتی ہیں. تو یہ تو حد سے زیادہ کیا کہتے ہیں بے احتیاطی کی بات ہے. اس سے بچنا چاہیے اور بہت زیادہ بچنا چاہیے. لیکن بعض لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں, لیکن ان سے وہی بے احتیاطی کرتے ہیں. وہ یہ کہ پیشاب کی دھار جو ہے نا وہ تیزی سے بیچ میں نکال دیتے. اب جب پیشاب تیزی سے نیچے جائے گا تو اس کے چھینٹیں ادھر بھی اڑیں گی ادھر بھی اڑیں گی. ارے بھائی پیشاب کی دھار کو سائڈ میں کرنا چاہیے. اگر ڈبلو سی ہے تو اس کے اندر بھی سائڈ میں دونوں طرف جگہ ہوتی ہے, دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی. وہاں پر اگر پیشاب کی دھار ڈالی جائے تو وہ بغیر چھینٹ اڑائے پیشاب آرام سے چلا جاتا ہے. اور بیچو بیچ اگر آدمی بے احتیاطی کے ساتھ پیشاب کی دھار چھوڑ دے تو پھر وہ چھینٹیں اڑتی ہیں. پھر چھینٹیں اڑتی ہیں تو جسم پر بھی لگتی ہیں اور کپڑوں کے اوپر بھی لگتی ہیں. یہ ہے بے احتیاطی. تو پیشاب کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. کموڈ کے اندر تو اور بھی زیادہ احتیاط ہو سکتی ہے کہ آدمی دائیں بائیں اپنے پیشاب کی دھار کر لے, اور ڈبلو سی کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے, اور کہیں اگر آدمی کسی اور جگہ پیشاب کر رہا ہے. تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور جب جنگل میں استنجا کرنے کے لیے جاتے تھے نرم زمین تلاش کرتے تھے, نرم زمین تلاش کرتے تھے, کیونکہ نرم زمین کے اندر پیشاب کی دھار آرام سے اندر چلی جاتی ہے, اس میں چھینٹے نہیں اڑتی. تو پیشاب کے چھینٹے جو ہیں ان سے اپنے آپ کو نہ بچانا, اور بے خوف و خطر اس طرح سے پیشاب کرنا کہ چھینٹے اڑ اڑ کر آدمی کے جسم اور کپڑوں پر لگے, اس سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آپ نے بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا, جبکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کچھ بھی مشکل نہیں, نہایت ہی آسان. بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے کہ جب آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو یہ خیال کر لے کہ اس کی چھینٹیں اڑ کر میرے جسم اور کپڑوں پر نہ آنے پائیں. اب دیکھیے اس سے بچنا کچھ مشکل نہیں, لیکن نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اللہ بچا, قبر کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے. ایسی چغلی کرنا یہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے. غیبت میں تو آدمی دوسرے کا عیب بتلاتا ہے, بس غیبت میں تو آدمی دوسرے کے اندر کوئی عیب ہے, یا کوئی لنگڑا ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی کھانا ہے, کوئی بے وقوف ہے, کوئی ناسمجھ ہے, یا کوئی لڑاکو ہے, کوئی عیب ہے کسی کے اندر. ہم سب عیب کے اندر عیبوں سے بھرے ہوئے. دوسروں کے سامنے کسی کے عیب بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں, جو کہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے, اور سخت باعث عذاب اور باعث وبال ہے. چغلی اس سے آگے ہے, اس کے اوپر چغلی ہے. چغلی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے ایسی بات کہتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو, دونوں میں نااتفاقی ہو جائے, دونوں میں آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں. ایسی بات کرنے کا نام چغلی ہے. تو اس میں عیب بھی بیان کرتا ہے اور وہ عیب بھی ایسے انداز سے بیان کرتا ہے یا ایسا بیان کرتا ہے کہ جس سے ان کے آپس میں لڑائی ہو، قطع تعلقی ہو، تو یہ چغلی اس کو کہتے ہیں۔ اب جیسے غیبت کرنے سے بچنا اپنے اختیار میں ہے، 100% اپنے اختیار میں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے چغلی سے بچنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھئی کیا ضرورت ہے آدمی کو کسی کی چغلی کرنے کی؟ کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ کوئی مجبور نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے ایمان ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ہمارا دین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، بہتان لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بچنا ہمارے 100% اختیار میں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو چغلی کھانے سے بچنا، چغلی کرنے سے بچنا آسان تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانے نہیں بچایا، نتیجہ یہ کہ قبر میں پہنچ کر کے عذاب قبر ان کو ہوتا ہوا حضور نے دیکھ لیا اور آپ نے بتلا دیا۔ اب یہ تو ہو گیا عالم برزخ کا عذاب، اب میں آپ کو جہنم کا عذاب بتلاتا ہوں، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم دنیا کی بھی سیر کرائی، عالم برزخ کی بھی سیر کرائی، آسمانوں کی بھی سیر کرائی، جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کو بھی آپ نے دیکھا۔ تو آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ السلام تھے، یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ تو جہنم میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے انگلیوں کے اندر جو ناخن ہیں نا، وہ تانبے کے ہیں، اور لمبے لمبے نوکیلے دھاردار ہیں، اللہ بچائے، اللہ بچائے، ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور لمبے لمبے ہیں اور نوک والے ہیں اور دھاردار ہیں، اور وہ اپنے چہرے کو یوں نوچ رہے ہیں، اس طریقے سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اور جو چہرے میں جو گوشت ہے نا اور کھال ہے اس کو چھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ چھیل چھیل کے گوشت بالکل ختم، بس اب چہرے میں ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ اب انسان کے اندر چہرے پہ گوشت نہ ہو تو اس کا منہ، جس کے اندر بس دانت ہی دانت نظر آئے، آدمی کے ناک کی جگہ بھی ہڈی نظر آئے، پیشانی اور آنکھوں کی جگہ بھی ہڈی نظر آئے، تو کتنا خوفناک چہرہ ہو جاتا ہے آدمی کا، کتنا خوفناک چہرہ ہوتا ہے آدمی کا۔ الیکٹرک کے جو بورڈ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہاں پر آدمی کے چہرہ وہاں پر رکھا ہوا ہوتا ہے، جس میں بس دو آنکھیں ہوتی ہیں اور آدمی کے 32 دانت ہوتے ہیں، تو کتنا ڈر لگتا ہے اس کو دیکھ، بچے بھی ڈر جاتے ہیں ان سے۔ تو وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ناخون جو تھے وہ تانبے کے تھے اور نوکیلے تھے اور دھاردار تھے، جس سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اور نوچ نوچ کر ان کا چہرہ بہت ہی خوفناک ہو گیا تھا۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو جہنم میں تھے، دوسرے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچ نوچ کر کے بگاڑ رہے تھے، اور ان کا چہرہ جو ہے ایسا خوفناک ہو گیا تھا کہ بس وہ بیان سے باہر۔ یہ کس وجہ سے؟ غیبت کرنے کی وجہ سے۔ تو دنیا کے اندر بھی وبال، عالم برزخ میں بھی عذاب، اور جہنم میں بھی عذاب اور وبال۔ تو بھائی پھر ہم کچھ، ہمیں عقل ہونی چاہیے، ہمیں شعور ہونا چاہیے، کچھ سمجھ ہونی چاہیے، اور کچھ ہمیں سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ ہم ایسے گناہ کو کیوں کریں جس سے بچنا کوئی مشکل بھی نہ ہو۔ بعض گناہوں سے، بعض دفعہ آدمی کے لیے اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، یہ غیبت کا گناہ تو ایسا ہے کہ جس سے بچنا انتہائی آسان، چغلی کرنا سے بچنا بہت ہی آسان۔ لیکن وہ ہمارے اندر مصیبت یہ ہے کہ عادت پڑ گئی ہے، جب آدمی کے اندر کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو اچھے کام کی عادت اچھے، برے کام کی عادت بری، تو غیبت کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ عورتوں کے اندر بھی غیبت کی عادت پڑ گئی ہے، مردوں کے اندر بھی غیبت کی عادت پڑ گئی ہے، تو اس لیے بس جہاں بیٹھتے ہیں نا بس پتہ ہی نہیں ہوتا، اور باتوں باتوں میں جناب زبان سے غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کو تو غصے کی عادت ہوتی ہے نا، تو جس کو اندر غصہ ہوتا ہے نا وہ تو اور بھی زیادہ غصے کے ساتھ ساتھ پھر وہ گالیاں ہی بکتا ہے, وہ برا بھلا بھی کہتا ہے اور جی بھر کے غیبتیں کرتا ہے. وہ ایک کے بجائے, ایک عیب کے بجائے نو عیب اپنے پاس سے ملا کر کے پھر وہ لگاتا ہے, جس کا مطلب تہمت لگانا ہو گیا اور بہتان لگانا ہو گیا. تو جس میں غصہ ہوتا ہے نا, وہ تو سمجھو پکا غیبت کرنے والا ہے, نہ صرف غیبت کرنے والا ہے بلکہ بہتان لگانے والا ہے, اور وہ چغلی بھی لگاتا ہے پھر. تو یہ اچھے خاصے دینداروں میں جو تہجد گزار کہلاتے ہیں, اشراق چارج کے پابند کہلاتے ہیں, جو حاجی نمازی ہیں اور صبح شام تلاوت بھی کرتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, لیکن جی بھر کے غیبت بھی کرتے ہیں. اور غیبت کا یہ عذاب ہے, غیبت کا یہ وبال ہے, اللہ بچائے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ غیبت جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت نے اس سب سے پہلے نمبر پہ اسی کو بیان فرمایا کہ غیبت کرنا اتنا برا گناہ ہے, اتنا برا گناہ ہے, اور اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا وبال, عالم برزخ میں بھی اس کا عذاب, اور آخرت میں بھی اس کا عذاب. اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, اور بچنے کا ثواب بھی بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی چار باتوں کو اختیار کرے, نمبر ایک اس کے پاس مال کم ہے, یعنی مالدار نہیں ہے, غریب آدمی اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے, اور اہل و عیال زیادہ ہے, مال کم عیال زیادہ, لیکن وہ سفید پوش بن کر رہتا ہے. سفید پوش کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, ایسے بہت کم ہوتے ہیں. ورنہ جس کے پاس مال کم ہو, عیال زیادہ ہو, تو عام تو وہ بھیک مانگتا ہے. وہ بعض تو روڈ پر کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں, بعض مسجد کے نمازیوں سے بھیک مانگتے ہیں, بعض محلے کے آدمیوں سے بھیک مانگتے ہیں, بعض رشتہ داروں سے بھیک مانگتے ہیں, بعض دوستوں سے بھیک مانگتے ہیں. اور لفظ بھیک تو نہیں بولتے, بس وہ مانگنے کی عادت ہوتی ہے ان کے اندر. یہ عیب کی بات ہے, یہ گناہ کی بات ہے, یہ عیب کی اور گناہ کی بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس لیے فضیلت جو ہے اس صورت میں کہ اس کے عیال تو اس کے پاس مال کم ہے, عیال زیادہ ہے, لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. نمبر تین, نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے, نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے. نمبر چار, کسی کی غیبت نہیں کرتا. ایسا آدمی عام طور پر دوسرے غیبت بہت کرتا ہے کہ حرام کا کھا رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ اتنا مال و دولت, یہ سب اوپر کی کمائی ہے, یہ ایسا ہے اور ویسا ہے, یہ سب چور ڈاکو ہیں, یہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے, اور جن مالدار ہیں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں بد زبانی کرتا ہے. تو چودہ نمبر پہ آپ نے بتا دیا کہ وہ زبان سے بھی کسی کی غیبت نہیں کرتا, کسی کی برائی نہیں کرتا. فرمایا قیامت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے یہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیان کی انگلی دونوں ملی ہوئی ہیں نا, فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں. اور کیا چاہیے بھائی, اور کیا چاہیے, بس جس کو حضور کی نزدیکی مل گئی اس کو عرش کا سایہ بھی مل گیا, جس کو حضور کی ہمراہی اور نزدیکی مل گئی اس کو جنت میں داخلہ بھی مل گیا, تو سارے مرحلے آخرت کے اس کے لیے تو پھول کی طرح آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوئی غم ہی نہیں ہوگا اس کو, اسے کوئی غم ہی نہیں ہوگا آخرت کے اندر. جیسے دنیا میں کوئی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے تو اس کا کوئی غم نہیں رہتا, سارے غم اللہ تعالیٰ اس کو دور فرماتے ہیں. جیسے کہ شاعر نے شعر میں کہا ہے, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا غم لگ جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے بچنے کا غم لگ جائے اور فکر لگ جائے, تو یہ تو ساری فکروں کی سے بڑھ کر فکر ہے, جو سب سے بڑی نعمت ہے, دولت ہے. تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم دور کر دیتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر لگ جائے تو آخرت میں بھی وہ بے غم بے فکر. اللہ انا ولی اللہ خوفنا علیہم ولا هم یحزنون, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اتار دیا. سن لو, اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تابع دار فرما بردار ہیں، اللہ ان اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. تو وہ چار کام ہم کر لیں. عام طور پر سارے صاحب عیال ہوتے بھی نہیں ہیں اور ہر ایک کو بہت زیادہ مال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ چار عمل جس نے جمع کر لیے کہ اس کے پاس مال کم ہے، صبر سے کام لیتا ہے، قناعت پر عمل کرتا ہے، اسی میں اپنا گزارا کرتا ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگتا، کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے جا کر کے اپنی حاجت پیش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مخلوق سے نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ بس اپنے سے مانگنا سکھا دیں، اور مخلوق سے مانگنا، اللہ تعالیٰ مانگنے سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما. دوسرے اس کے عیال زیادہ ہیں جس کی وجہ سے پھر بھی وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اسی کے اندر اپنا گزارا کرتا ہے. تو دو کام ہو گئے. تیسرا کام یہ ہے کہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے. ایسا آدمی عام طور پر پریشان بہت ہوتا ہے اور پریشان ہو کر کے نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. یہ نماز پڑھتا ہے تو لشتم پشتم پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، ایسا نہیں. ایسی حالت میں یہ امتحان میں ہے. جب امتحان میں ہے تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کا معمول بنائے، یعنی لگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے. اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. تو وہ قیامت میں حضور کے ایسے قریب ہوگا جیسے کہ دو انگلی ایک دوسرے سے قریب ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل میں، یعنی اس ترازو میں جس کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی، دو نیکی ایسی ہیں، دو نیکی ایسی ہیں، دو نیک عمل ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، وہ کوئی بھی ان کے برابر وزنی نہیں ہوگا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ترازو کے اندر قیامت کے دن تو وزن کا اعتبار ہوگا، الوزن حق. قیامت کے دن اعمال کا تول برحق ہے، تول ہوگی، گنتی نہیں ہوگی، نمازوں کی گنتی نہیں ہوگی، روزوں کی گنتی نہیں ہوگی، تسبیحاتی گنتی نہیں ہوگی، ختم قرآن کریم کی گنتی نہیں ہوگی، صدقہ خیراتی گنتی نہیں ہوگی، وہاں پہ تو تول ہوگا. اور تول کے اندر کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ سارے گناہوں کو ہلکا کر دے گی؟ اور اللہ بچائے، اللہ بچائے کسی کا گناہ اتنا بھاری ہوگا کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری ہلکی پڑ جائیں گی، اور جس کا پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، جس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کی پکڑ ہو سکتی. تو دار و مدار گنتی پہ نہیں ہے، آخرت میں تول پر ہے. تو سب سے زیادہ وزنی حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن وہ ہوگی کہ ایک طویل خاموشی، دیر تک خاموش رہنا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا آخرت میں بہت ہی زیادہ وزن ہوگا. اور ایک حسن اخلاق، اچھے اخلاق، جس کے اندر اچھے اچھے اخلاق ہوں گے تو اچھے اچھے اخلاق قیامت کے دن تول میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. ایسی طویل خاموشی، اصل میں زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے، زبان سے ذکر کرنا تو اچھا ہے، تلاوت کرنا تو اچھا ہے، واعظ کہنا تو اچھا ہے، تبلیغ کرنا تو اچھا ہے، اچھی باتیں کرنا تو اچھا ہے، لیکن فضول باتیں کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، بہتان لگانا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، بے عزتی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ گناہ ہے. ان باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھنا یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی دیر تک خاموش رہنے کی عادت ڈال لے تو پھر وہ اول تو بلازت بولے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو عادت ہے خاموش رہنے کی. اچھا جب بولے گا تو سوچ کے بولے گا انشاءاللہ تعالی، نہیں تو وہ عادت ڈال لے کہ جب بولے سوچ کر بولے گا، میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا، کسی کی میں بہتان تو نہیں لگا رہا، کسی کی بے آبروئی تو نہیں کر رہا، کسی کا بیجا مذاق تو نہیں اڑا رہا. سوچ لے اگر اسی بات ہو کہ خاموش رہے. تو طویل خاموشی کا مطلب گناہوں سے اور فضول اور لایعنی گفتگو سے اپنی زبان بند رکھنا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ نامہ اس کے ترازو کے نیکیوں کے پلڑے میں اس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا، کسی عمل کا اتنا وزن بھاری نہیں ہوگا جتنے اس کا بھاری ہوگا. ایسے اچھے اخلاق، اب اچھا اخلاق اختیار کرنا بھی ہمارے اختیار میں. بھائی جیسے غصہ کرنا کا اختیار ہے ایسے صبر و تحمل کا بھی تو ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے. ہم چاہیں تو صبر و تحمل اختیار کر لیں. جیسے غیبت کرنا ہمارے اختیار میں نہ کرنا بھی ہمارے اختیار میں. تو دو باتیں ہم اختیار کر لیں. ایک تو یہ کہ ہم اصل عادت جو ہے خاموش رہنے کی بنائیں, جب بولیں بقدر زود بولیں, بولنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھی بات بولیں, جائز بات بولیں, دین کی بات بولیں, اچھی بات بولیں, گناہ کی باتوں سے ہم اپنی زبان کو بند رکھیں, بس نہ غیبت کریں نہ برائی کریں. یہ تو دو چیزوں کی حدیث میں فضیلت آئی ہے. بھائی اس کا خیال رکھیں کہ ہم اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں طویل خاموشی کے اندر فائدہ یہ ہے کہ غیبت سے ہی بچے گا, برائی کی باتوں سے بچے گا, ریاکاری زبان سے جو ہوتی ہے اس سے بچے گا, کسی کے بے آبروئی سے بچے گا, اور نہیں تو کم سے کم فضول اللہ یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. جب بچا لے گا تو یہی اس کے لیے آخرت کے اندر انشاءاللہ تعالی تول میں زیادہ بھاری ہونے کا ذریعہ بنے گا. تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے زیادہ ترازو کے اندر بھاری ہیں, ایک اچھے اخلاق اور ایک طویل خاموشی. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے. انہوں نے اپنے انگوٹھی کے اندر بھی یہ لکھوایا تھا کہ اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. یہ ترجمہ بتائیں, قل الخیر والا فیصمت, اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. مگر ہماری عادت تو ایسی بگڑ گئی ہے کہ منہ پھٹے ہیں ہم, بس جہاں بیٹھیں گے بس پھڑ 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 بھڑ 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 بھڑ, بس ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے کی عادت. خاموش رہنے کی عادت ہی نہیں بھائی. خاموش رہنا سیکھیں. خاموش رہنا اچھی عادت ہے. بیکار باتیں کرنا, فضول باتیں کرنا عیب کی بات ہے, گناہ کی بات ہے, اس سے بچیں. بہرحال بھائی غیبت کا گناہ جو ہے وہ بہت ہی سنگین گناہ ہے, جس سے بچنا چاہیے. آئندہ منگل کو یہ بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے, بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے غیبت کرنے کی اجازت بھی دی ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کے کسی کی غیبت کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہوتا, آدمی کی پکڑ نہیں ہوتی. اس میں بھی ذرا تفصیل ہے, انشاءاللہ وہ بیان کی جائے گی. اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.